الحمد لله، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته. اللہ تعالی شأنہ کی توفیق سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات میں سے ایک حدیث جسے محدثین حدیث جبرائیل کہتے ہیں، اس کے ایک حصے کو پڑھنے کی سعادت نصیب ہوئی. اس حصے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ایک سوال کا جواب دیا ہے. مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں: بینما نحن جلوس عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذ طلع علینا رجل. اس درمیان میں کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک ایک صاحب ظاہر ہوئے، شدید و بیاض الثیاب، شدید و سواد الشعر، کپڑے ان کے بہت سفید تھے اور بال ان کے بہت کالے، کپڑے بالکل سفید، بال ان کے بالکل کالے. اب اگر یہ شخص کہیں سے سفر کر کے آیا ہوتا تو کپڑے سفید نہ ہوتے، ان پر گرد لگی ہوئی ہوتی، ان پر میل ہوتا، اور بال بھی ان کے بہت کالے نہ ہوتے، اس لیے کہ ان پر بھی گرد لگی ہوئی ہوتی. تو عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ صاحب ظاہر ہوئے تو عجیب بات یہ تھی کہ کپڑے بالکل اجلے اور سفید، ایسا لگ رہا تھا جیسا ابھی ابھی یہ غسل کر کے بالکل صاف ستھرے کپڑے پہن کر نکلے ہیں، بال بھی بالکل کالے. لا یورا علیہ اثر السفر، ان پر سفر کا کوئی نشان نظر نہیں آ رہا تھا. تو ایک طرف تو یہ بات، اور دوسری طرف یہ بات کہ ولا یعرفوہ منا احد، ہم جو مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے ہم میں سے کوئی بھی ان کو پہچان نہیں رہا تھا. تو نہ یہ مدینہ منورہ کے رہنے والے تھے، اس لیے کہ اگر مدینہ منورہ کے رہنے والے ہوتے تو ہم میں سے کوئی تو پہچانتا، اور نہ یہ باہر سے آئے ہوئے تھے، اس لیے کہ اگر باہر سے سفر کر کے آتے تو کپڑے ان کے بالکل اجلے اور سفید نہ ہوتے، سر کے بال داڑھی کے بال بالکل سیاہ نہ ہوتے، ان پر گرد جمی ہوئی ہوتی، غبار لگا ہوا ہوتا. بس ہم ششوپن میں پڑ گئے کہ یہ کون ہے، مدینہ منورہ میں ہم نے کبھی ان کو دیکھا نہیں. مدینہ منورہ کے باہر سے اگر یہ سفر کر کے آئے ہیں تو ان کے کپڑے اتنے صاف ستھرے نہیں ہونے چاہیے، ان کا جسم اتنا صاف ستھرا نہیں ہونا چاہیے. بس اسی ششوپنج میں ہم لوگ تھے اور یہ سوچ رہے تھے کہ ہم نے دیکھا کہ وہ آئے اور سیدھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پہنچ گئے. حتی جلس الی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ کر اتنے قریب بیٹھ گئے کہ فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَى رُكْبَتَيْهِ، اپنے گھٹنوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں کے ساتھ ٹیک دیا. وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى فَخِذَيْهِ، اور انہوں نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنی رانوں پر رکھ دیے جیسے التحیات میں بیٹھتے ہیں. وقال یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اس نے یہ کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اخبرنی عن الاسلام، آپ مجھے اسلام کے بارے میں خبر کیجیے کہ اسلام کیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا، الاسلام ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، اسلام یہ ہے کہ تم گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. وتقیم الصلاۃ، اور اسلام یہ ہے کہ تم نمازوں کو قائم کرو. وتؤتی الزکاۃ، اور اسلام یہ ہے کہ تم زکوٰۃ دو. وتصوم رمضان، اور اسلام یہ ہے کہ تم رمضان المبارک کے روزے رکھو. وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا، اور اسلام یہ ہے کہ اگر تمہارے پاس بیت اللہ تک پہنچنے کے وسائل ہوں، زیادہ راہ ہوں، وہاں تک پہنچنے کے لیے سرمایہ ہو اور حج کے دنوں میں وہاں ٹھہرنے کے لیے پیسے ہوں، وسائل ہوں، تو پھر تم بیت اللہ کا حج کرو. اسلام یہ ہے. یہ ہے حدیث جبریل. آگے پھر حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام اور سوالات پوچھتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا تو ان آنے والے صاحب نے کہا، صدقت، آپ نے صحیح جواب دیا. اب انہیں تو پتہ نہیں تھا کہ وہ آنے والے صاحب حضرت جبریل ہیں، صحابہ میں سے کسی کو پتہ نہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے کہ فعجبنا لہ یسألہ ویصدقہ، ہمیں بڑا تعجب ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک عام آدمی آ کر سوال پوچھ رہا ہے اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جواب دیتے ہیں تو یہ صاحب بڑے بن کر ان کی تصدیق بھی کر رہے ہیں کہ آپ نے ٹھیک کہا، آپ کا جواب درست ہے. اور فوراً دوسرا سوال کیا، فاخبرنی عن الایمان، ایمان کے بارے میں مجھے خبر کیجیے. قال الایمان ان تؤمن باللہ وملائکته وکتبه ورسله والیوم الآخر وان تؤمن بالقدر خیره وشره. ایمان یہ ہے کہ آپ تصدیق کریں، آپ دل و جان سے مان لیں اللہ کو، اللہ کے فرشتوں کو، اللہ کی کتابوں کو، اللہ کے رسولوں کو، آخری دن کو اور تقدیر کو، کہ برا اور بھلا جو کچھ ہوتا ہے یہ اللہ کی تقدیر سے ہوتا ہے. تیسرا سوال پوچھا مل احسان، احسان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان تعبد اللہ کانک تراہ فان لم تکن تراہ فانہ یراک. احسان ایک کیفیت کا نام ہے. پوچھا کہ احسان کیا ہے، کیفیت احسان کیا ہے؟ وہ دل کی کیفیت کسے کہتے ہیں جسے احسان کہتے ہیں، وہ کیفیت کیا ہوتی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا کہ جب احسان کی کیفیت کسی کے دل میں گھر کر جاتی ہے، اور کسی کا دل جب کیفیت احسان سے منور ہو جاتا ہے، ایک شخص تزکیہ کی محنت کرتا ہے اور اس کا دل جو ہے وہ رذائل سے خالی ہو جاتا ہے، برائیوں سے پاک ہو جاتا ہے، اور فضائل سے اور اخلاق حمیدہ سے آراستہ ہو جاتا ہے، مزین ہو جاتا ہے، منور ہو جاتا ہے، تو پھر اللہ تعالی شانہ اس کے دل میں صفت احسان پیدا کر دیتے ہیں. یہ احسان دل کی ایک کیفیت ہے، یہ دل کا عمل ہے. احسان، احسان یہ دل کی ایک کیفیت ہے. اور پھر جب یہ دل کی کیفیت احسان والی بن جاتی ہے تو پھر انسان کی حالت کیا ہو جاتی ہے کہ جب بھی وہ کوئی عمل کرتا ہے، چاہے نماز، چاہے روزہ، چاہے زکوٰۃ، چاہے حج، چاہے فرض، چاہے واجب، چاہے سنت، چاہے مستحب، چاہے نفل، کوئی بھی عمل کرتا ہے تو وہ اس طرح کرتا ہے ان تعبد اللہ کانک تراہ، گویا کہ وہ اللہ کو دیکھتے ہوئے کر رہا ہے. اب اس کی کوالٹی کتنی اعلیٰ ہو جائے گی، خلوص کتنا اعلیٰ ہو جائے گا. جب بھی وہ عمل کرتا ہے، کوئی بھی عمل، تو اس طرح کرتا ہے گویا کہ وہ اللہ کو دیکھتے ہوئے کر رہا ہے. اگر وہ اللہ کو دیکھ رہا ہوتا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، کوئی عمل کرتے ہوئے اگر وہ اللہ کو دیکھ رہا ہوتا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو عمل کتنا اعلیٰ ہوتا، اتباع سنت کا کتنا وہ اہتمام کرتا. اور اسے چونکہ معلوم ہے کہ اللہ جب مجھے دیکھتا ہے تو صرف میرے ظاہر کو نہیں، میرے باطن کو بھی دیکھتا ہے. انہ علیم بذات الصدور، وہ تو دلوں کے بھید کو بھی جانتا ہے، تو اندر اپنی نیت کو بھی کتنی درست رکھتا. تو جب دل صفت احسان سے منور ہو جاتا ہے تو پھر بندے کی حالت یہ ہو جاتی ہے کہ جب بھی وہ چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی کرتا ہے تو اس طرح کرتا ہے جیسا کہ وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے، کہ اللہ مجھے اور میرے دل کی حالت کو دیکھ رہے ہیں. فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، یا یہ کہ وہ اس طرح عبادت کرتا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ کو دیکھتے ہوئے تصور نہیں کر سکتا کہ اگر اللہ مجھے دیکھتا تو میں کہ نہیں، اللہ مجھے دیکھ ہی رہا ہے، اسے پتا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اسی لیے محدثین کی ایک جماعت نے یہ کہا ہے کہ اس جواب میں احسان کے دو درجے بیان نہیں ہوئے ہیں، احسان کا تو ایک ہی درجہ ہے، لیکن سامعین کو سمجھانے کے لیے دو طریقے اختیار کیے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. مقام مشاہدہ، مقام مراقبہ، یہ دو مقامات نہیں ہیں، ایک ہی مقام ہے. اس میں ایک ہی چیز کو دو تعبیروں سے بیان کیا گیا ہے، اور اسے میں مثال سے سمجھاتا ہوں. ایک طالب علم ہے, کلاس روم میں بیٹھا ہوا ہے, استاد سامنے ہیں اور وہ دیکھ رہا ہے کہ استاد مجھے دیکھ رہے ہیں, اس کے پڑھنے کی کیفیت کیسی ہو جائے گی؟ وہ دیکھ رہا ہے کہ استاد مجھے دیکھ رہے ہیں, کیسی کیفیت ہو جائے گی؟ دوسرا طالب علم ہے, وہ درسگاہ میں بیٹھا ہوا ہے اور استاد نے اسے کسی بات پر ناراض ہو کر یہ کہا کہ دیوار کی طرف منہ کر کے بیٹھ جاؤ. اب وہ دیوار کی طرف منہ کر کے بیٹھ گیا, اب وہ استاد کو نہیں دیکھ رہا ہے لیکن اسے یہ پتا ہے کہ استاد مجھے دیکھ رہے ہیں. وہ پہلے والے کی اور دوسرے والے کی کیفیت میں کوئی فرق نہیں ہوگا. ایک ہی بات کو دو الگ الگ طریقے سے بتایا گیا ہے کہ تم اللہ جل جلالہ وام منوالہ کو دیکھتے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تو تمہاری عبادت کی اور تمہارے خلوص کی کیفیت کیا ہوتی. لیکن چونکہ دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کو ہمیں دیکھتے ہوئے ہم دیکھ نہیں سکتے, اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تو تمہیں دیکھ ہی رہا ہے, چاہے تم اسے دیکھ سکو نہ دیکھ سکو, اس لیے کیفیت تمہاری وہی ہونی چاہیے. تین سوالات کے تین جوابات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے, اور آگے پھر یہ ہے کہ اخبرنی عن الساعہ, قیامت کے بارے میں مجھے بتلائیے کہ قیامت کب واقع ہوگی. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مل مسئول عنہا بعالم من السائل, سوال کرنے والے کو قیامت کے وقوع کے وقت کے بارے میں جتنا علم ہے اس سے زیادہ میرے پاس علم نہیں ہے, یعنی میرے پاس بھی اتنا ہی علم ہے. جس طرح تمہیں معلوم نہیں کہ قیامت کس وقت واقع ہوگی, اسی طرح مجھے بھی معلوم نہیں ہے. تو کہا کہ فاخبرنی عن اماراتھا, پھر مجھے قیامت کی نشانیاں بتلاؤ. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کی چند نشانیوں کو بیان فرمایا. یہ نو وارد جو آئے اور آ کر کے یہ سوالات پوچھنے لگے, یہ سوالات سے فارغ ہو کر چلے گئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بھی اٹھ کر چلا گیا. فلبست ملین, میں بھی چلا گیا. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گفتگو کی نوبت تین دن کے بعد آئی. ملاقات ہوتی رہی, ملتے رہے, لیکن گفتگو کی نوبت نہیں آئی. یا اس موضوع پر گفتگو کی نوبت نہیں آئی, اس موضوع پر گفتگو کی نوبت تین دن کے بعد آئی. مجھے تو کچھ پتا نہیں تھا, میں تو یہی سمجھ رہا تھا کہ ایک کوئی نو وارد آئے تھے, انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھے اور سوال پوچھ کر کے وہ چلے گئے. تین دن کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے پوچھا کہ اتدری من السائل یا عمر, اے عمر کیا تمہیں معلوم ہے کہ وہ صاحب کون تھے؟ تو اصل میں ہوا یہ تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مجلس سے اٹھ گئے, وہ صاحب بھی اٹھ گئے. وہ پہلے اٹھے حضرت عمر بعد میں, یا حضرت عمر پہلے اٹھ گئے پھر وہ اٹھے؟ یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اندازہ ہو گیا کہ اب مزید سوالات کا سلسلہ ہونے والا نہیں ہے اور مزید علمی افادے کا اب کوئی موقع نہیں ہے, تو دونوں ساتھ اٹھ کر چلے گئے. پہلے وہ چلے گئے, پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ, اور پھر حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حاضرین سے کہا کہ بھائی ذرا دیکھو وہ صاحب کہاں چلے گئے, ان کو دوبارہ بلاؤ. کہتے ہیں کہ گئے لوگ دیکھنے کے لیے لیکن وہ کہیں ملے ہی نہیں, ملے ہی نہیں وہ. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مجلس میں ارشاد فرمایا کہ یہ حضرت جبرائیل تھے جو سوالات کر کر کے تمہیں علم پہنچانا چاہتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس مجلس میں موجود نہیں تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا اعلان فرمایا کہ وہ آنے والے حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام تھے. اس لیے تین دن کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خیال آیا کہ شاید عمر کو ابھی تک پتا ہی نہیں کہ وہ صاحب کون تھے. تو پوچھا کہ اتدری من السائل یا عمر, عمر وہ پوچھنے والے صاحب کون ہے, تمہیں پتا چلا کہ نہیں؟ پتا چلا کچھ اندازے سے یا کسی نے تمہیں بتایا؟ تو کہا, میں نے کہا کہ اللہ ورسولہ عالم. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ جانتے ہیں؟ تو کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذاک جبریل جا یعلمکم دینکم، وہ جبریل تھے، وہ تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے، وہ تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے. حضرات محدثین فرماتے ہیں کہ یہ واقعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کے آخری دور میں پیش آیا. گویا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا سے اٹھ جانے سے پہلے دین جو مکمل ہو چکا تھا اس کو بطور خلاصے اور کنکلوژن کے حضرت جبریل بیان کر کے چلی گئی. اسی لیے حضرات محدثین فرماتے ہیں کہ پورے قرآن کا خلاصہ سور فاتحہ ہے، تو قرآن میں سور فاتحہ کی جو حیثیت ہے احادیث شریفہ کے ذخیرے میں حدیث جبریل کی وہی حیثیت ہے. پورے دین کا یہ خلاصہ ہے. اب اس میں بڑے بڑے فوائد ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک صاحب آئے، بال ان کے بالکل سیاہ اور کپڑے بالکل سفید. بال بالکل سیاہ، کپڑے بالکل سفید. اس میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ اشارہ کر رہے ہیں اس بات کی طرف کہ طلب علم کا زمانہ جوانی ہے. جوانی میں جتنا علم طلب ہو سکے کر لینا چاہیے، بڑھاپے میں وہ پھر مشکل ہوتا ہے. وہ سیاہ داڑھی لے کر کے آئے تھے جبریل علیہ الصلوۃ والسلام، یعنی جوان جوان آدمی سفر کر کے آیا اور آ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ رہا ہے کہ یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے. تو طلب علم کا دور جو ہے وہ جوانی ہے. جب جوانی میں محنت شاقہ کے نتیجے میں علم کی بنیاد پڑ جاتی ہے پھر اسے بڑھاپے میں بڑھانا بہت آسان ہے، لیکن جوانی میں اگر علم کی بنیاد نہیں پڑتی تو بڑھاپے میں اس بنیاد کو ڈالنا بہت مشکل. تو اگر جوانی میں علم کی بنیاد ڈالے بغیر ہی کوئی بڑھاپے میں چلا گیا ہے تو اب وہ کوشش کرتا رہے، اس پر انشاءاللہ اسے اجر ملے گا. اسے یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اب کام بہت مشکل ہے اس لیے میں اب یہ کروں نہیں، جوانی تو چلی گئی. نہیں، علم ہر شخص حاصل کرے. حضرت امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ مَعَلْ مِحْبَرَتِ إِلَى الْمَقْبَرَتِ، علم کے حصول میں ہی میں قبرستان میں پہنچوں گا، آخری وقت تک اس کام میں لگا رہوں گا. اور جو نوجوان ہیں، جو بچے ہیں، ان کی خدمت میں گزارش ہے کہ یہ زمانہ ہے حصول علم کا، علم کی بنیاد ڈالنے کا یہ زمانہ ہے. سب کچھ کھپا دو، سب کچھ کھپا دو. العلم شحیح، علم بخیل ہے. لا یعطیک بعضہ حتی تعطیہ کلک، جب تو اپنا سب کچھ علم کو دے گا تب یہ علم جو کہ بخیل ہے وہ اپنا تھوڑا سا دے گا. بخیل آدمی کو آپ پانچ مرتبہ اپنے گھر بلا کر بریانی کھلائیں گے تو شاید آپ کو ایک کپ چائے پلائے گا. تو علم بخیل ہے. جب آپ اس کو سب کچھ دے دیں گے، راحت، آرام، عزت، کھانا پینا، کپڑے، سب کچھ دے دیں گے، تب جا کر کے یہ علم اپنا تھوڑا سا حصہ تم کو دے گا. جب یہ بات ہے کہ سب کچھ دینے کے نتیجے میں علم کا تھوڑا سا حصہ ملتا ہے، تو اس سے میرے بھائیو اندازہ لگانا مشکل نہیں ہے کہ جن لوگوں کے پاس اتنا زیادہ علم ہے اور ہوا، ان لوگوں نے علم کے لیے کتنی قربانیاں دی ہوگی. علم کو سب کچھ دیتے ہیں تو اتنا تھوڑا سا وہ ملتا ہے. تو امام بخاری نے، امام مسلم نے، امام ترمذی نے، امام ابو حنیفہ نے، شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ نے، شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے، صاحب ہدایہ نے، صاحب قدوری نے، ہمارے زمانے کے جو بڑے بڑے علماء ہمیں نظر آتے ہیں، انہوں نے کتنی قربانیاں کی ہوگی علم کے لیے. اور اگر یہ بات ہے کہ انہوں نے بہت قربانیاں دی ہوگی
اور ان کی قربانیوں کے نتیجے میں ہمیں ان سے علم کی رہنمائی پہنچ رہی ہے تو ہمیں ان کا کتنا احسان مند ہونا چاہیے. زبان پر یہ جملہ مت آنے دو کہ علماء نے کیا کیا ہے, زبان پر یہ جملہ مت آنے دو کہ علماء کیا کر رہے ہیں. علماء نے کیا کیا ہے؟ علماء نے یہ کیا ہے کہ تیرے اور میرے ایمان کی حفاظت کی ہے, تجھے اور مجھے مسلمان رکھا ہے. اگر علماء محنت نہ کرتے تو تو اور میں مسلمان نہ ہوتے. امت کو اسلام پر باقی رکھنے کے لیے انہوں نے کوئی دقیقہ نہیں چھوڑا, سولی پہ چڑھ گئے, سر گردن سر جسم سے الگ ہو گیا, اسے برداشت کر لیا, داڑھی کے ان کے بال نوچے گئے, ایک ایک ناخون ان کا نکالا گیا, سور کی کھال میں لپیٹ کر انہیں آگ میں پھینکا گیا. پتہ نہیں کن کن مشقتوں سے وہ گزرے, تب جا کر کے یہ علم اور دین ہم تک پہنچا ہے. 1400 سال کی تاریخ میں علم کی اور دین کی حفاظت کرنے والی ایک ہی جماعت ہے, وہ ہے علماء کی جماعت. اور قیامت کی صبح تک علم اور دین کی حفاظت کرنے والی ایک ہی جماعت رہے گی, وہ ہے علماء کی جماعت. اس لیے کہ پورا دین ان کے پاس ہی ہے تو دوسرے اس کی حفاظت کیسے کر سکتے ہیں؟ حفاظت تو وہ کرے گا جن کے پاس علم ہے. اس لیے علماء کی قدر دلوں میں پیدا کرو, علماء سے استفادہ کرو, علماء سے فائدہ اٹھاؤ, علماء کے ساتھ مل جل کر رہو. تو علم بڑا بخیل ہے, اسے سب کچھ دے دو, سب کچھ دے دو. ہمیں دنیا سے کیا مطلب؟ مدرسہ ہے وطن اپنا. ہمیں دنیا سے کیا مطلب؟ مدرسہ ہے وطن اپنا. مریں گے ہم کتابوں پر, ورق ہوگا کفن اپنا. ایسا جذبہ پیدا کرو. جوانی کھپا ہو اس کے لیے, علم کے لیے. لو کان ھذا العلم یدرک بالمنا لا یبقین علی البریت جاہلو فجہد ولا تکسل ولا تکو غافلا فندامت العقبہ لمن یتکاسلو. اگر یہ علم میری امنگوں سے حاصل ہو جاتا کہ میں بھی بہت بڑا عالم بننا چاہتا ہوں, میں بھی بہت بڑا محدث بننا چاہتا ہوں, میں بھی شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کی طرح حدیث کی خدمت کروں گا, میں بھی حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی طرح عالمی کام اٹھاؤں گا, میں بھی یہ کروں گا, میں بھی وہ کروں گا. نیری امیدوں سے اگر یہ علم حاصل ہو جاتا تو اس روئے زمین پر ایک بھی آدمی جاہل نہ رہتا, ہر شخص عالم اور بہت بڑا مولوی ہوتا. اس لیے کہ ہر ایک کے دل میں یہ تمنا ہوتی ہے, لیکن یہ نیری امیدوں سے, وشز سے, ہوپ سے نہیں ہوتا. اس کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ فجہد, محنت اور کوشش کر. ولا تکسل, سستی کو قریب بھی مت آنے دے. ولا تکو غافلا, غفلت سے دور رہ. فندامت العقبہ لمن یتکاسلو, اس لیے کہ مستقبل کی ندامت اس شخص کو حاصل ہوتی ہے جو سستی کرتا ہے. سستی بہت بری چیز, اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے, اللہم انی اعوذ بک من الکسل, اے اللہ میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں سستی سے. سستی سالک کے لیے بھی بہت مضر, اور سستی عالم کے لیے بھی بہت مضر, سستی طالب علم کے لیے بھی بہت مضر, سستی دائی کے لیے بھی بہت خطرناک, سستی تاجر کے لیے بھی بہت خطرناک, سستی آخرت کے لیے بھی خطرناک, دنیا کے لیے بھی خطرناک. سیاست دان سست ہے وہ ترقی نہیں کر سکے گا, تاجر سست ہے ترقی نہیں کر سکے گا, طالب علم سست ہے کامیاب نہیں ہو سکے گا, عالم سست ہے ترقی کی راہیں نہیں پا سکے گا. اتنی بری چیز ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی کہ اللہ سستی سے پناہ مانگتا ہوں. دوسری بات, حضرت جبریل علیہ السلام سفید کپڑے میں آئے, اس لیے کہ تمام رنگوں میں افضل رنگ سفید ہے. اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم جو کپڑے پہنے وہ سفید ہوں. دنیا میں جب اللہ کو ملنے کے لیے جاتے ہیں عمرہ اور حج کی شکل میں تو کس رنگ کے کپڑے پہن کے جاتے ہیں؟ دنیا میں اللہ کی ملاقات کے لیے جاتے ہیں. بندے کو ایک تسکین ملے کہ میں بھی میرے معشوق سے ملا, جب بیتاب ہو جاتا ہے عاشق کہ میں بھی میرے معشوق کو ملنا چاہتا ہوں لیکن دنیا میں تو ممکن نہیں, تو اللہ نے ہماری اس بیتابی کو دور کرنے کے لیے اور کسی نہ کسی درجے میں سکون پہنچانے کے لیے اپنا ایک گھر بنایا اور کہا کہ یہاں تم آ جاؤ میری ملاقات کے لیے اور چکر لگاؤ میرے گھر کے ارد گرد تاکہ تم کو سکون ملے گا کہ ہم بھی اللہ کے پاس آ گئے ہیں, ہمارے معشوق اور محبوب کے پاس آ گئے ہیں. تو دنیا میں جو اللہ کی ملاقات کی شکل بنائی گئی ہے اس کے لیے جب سفر کرتے ہیں تو کس رنگ کے کپڑے پہن کے جاتے ہیں؟ سفید. اور جب اللہ تعالی شانہ کے ساتھ حقیقی ملاقات کے لیے دنیا سے جاتے ہیں تو کون سے رنگ کے کپڑے پہن کے جاتے ہیں؟ سفید. یہ افضل الالوان ہے, رنگوں میں سب سے افضل. اگر کوئی کسی مصلحت کی وجہ سے دوسرے رنگ کے کپڑے بھی پہن لیتا ہے تو کوئی حرج نہیں. کسی کو پان کھانے کی عادت ہے اور جب وہ سفید کپڑے پہنتا ہے تو دھبے پڑ جاتے ہیں, تو اس نے یہ سوچا کہ اللہ تعالی شانہ نے نظافت کا بھی حکم فرمایا ہے کہ صاف ستھرے رہو, تو یہ سفید کپڑوں کے ساتھ تو صفائی ستھرائی مشکل ہے, تو ایسا کرو کہ میں ذرا, گجراتی میں ہم کہتے ہیں میل کھاؤ, کہ میل کھاؤ کپڑا پہنتا ہوں, ایسا کپڑا پہنتا ہوں جو میل کو کھا جاتا ہے, پتہ ہی نہیں چلتا کہ میلا ہو گیا ہے. تو کوئی حرج نہیں, مدرسے میں کوئی طالب علم پڑھ رہا ہے وہاں بار بار کپڑوں کو دھونا مشکل ہے, گھر اس کا دور ہے اور وہ طلب علم میں مشغول ہے, تو کوئی حرج نہیں. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو حضرات کر سکے کرنا چاہیے, یہ افضل الالوان ہے, اس میں آدمی لگتا بھی اچھا ہے. فرشتوں کا جب بھی تصور آتا ہے آپ کے ذہنوں میں تو کیا رنگ آتا ہے آپ کے ذہن میں؟ حضرت آدم علیہ السلام کا تصور آتا ہے تو کیا تصور میں کیا نظر آتا ہے آپ کو؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور آتا ہے تو کیا تصور آتا ہے؟ اولیاء میں سے, محدثین میں سے, مفسرین میں سے کس کا تصور آتا ہے تو کس رنگ میں تصور آتا ہے؟ اسے پہننا چاہیے. اور دوسری بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں یہاں پر وہ یہ کہ شرعی حد میں رہ کر جو کپڑے پہنے جائیں جائز ہے, لیکن وقار بھی کوئی چیز ہوتی ہے. بوڑھا آدمی جوانوں والے کپڑے پہنے مناسب نہیں لگتا, تو بوڑھوں کو جوانوں والے کپڑے نہیں پہننے چاہیے. یہ معاشرے میں بھی احتیاط کرتے ہیں بوڑھے لوگ, بوڑھوں کو آپ چمکدار کپڑے دو تو وہ منع کریں گے کہ نہیں بھئی آپ پہنو, ہم نہیں, اب ہم بوڑھے ہو گئے ہیں. اس کا خیال رکھا جاتا ہے. ایک ہوتا ہے جائز ناجائز, اور دوسرا ہوتا ہے کہ معاشرہ کس چیز کو قبول کرتا ہے. کچھ پروٹوکولز ہوتے ہیں, کچھ ادب کی چیزیں ہوتی ہیں. ٹوپی پہننا جائز ہے ناجائز ہے, سنت ہے سنت نہیں ہے, یہ بحثیں اپنی جگہ پر, لیکن ٹوپی کے بغیر ایک آدمی بے ادب معلوم ہوتا ہے اور ٹوپی کے ساتھ ایک شخص با ادب معلوم ہوتا ہے. تو اللہ کے سامنے جب کھڑے ہوتے ہیں تو ادب کے ساتھ ذرا ٹوپی پہن کے کھڑا ہونا چاہیے. اللہ کے سامنے ادب, لمبی آستین اور بالکل یہاں تک کی آستین. تو کسی بادشاہ کے سامنے جب جانے کا وقت آئے گا آپ کا تو آپ ٹی شرٹ میں نہیں جائیں گے. کوئین ایلیزابت کے دربار میں جانے کا وقت آئے گا تو آپ ٹی شرٹ پہن کے نہیں جائیں گے, حالانکہ آپ کو کوئی نہیں نکالے گا وہاں سے. آپ ٹی شرٹ اور جینز پہن کے بھی وہاں چلے جائیں تو آپ کو کوئی نہیں نکالے گا, لیکن نہیں, ذرا سوٹ ووٹ پہن کر کے, ذرا اچھا شرٹ ہو, ذرا لگنا چاہیے بھائی, ذرا کہ بھائی ایک جینٹلمن ٹائپ کا آدمی آیا ہوا ہے, سینسیبل آدمی آیا ہوا ہے. تو کیا کوئی اللہ کے دربار میں حاضری کے لیے سینسیبلٹی نہیں ہوتی؟ یہی ایک دربار ہے کہ جہاں ہر چیز چل جاتی ہے. آج کل بس ایک چیز سمجھ لی ہے لوگوں نے, جائز ہے کہ نہیں, جائز ہے کہ نہیں. ارے بھائی, ناف سے لے کر گھٹنوں کے نیچے تک لنگوٹ باندھ کر ہر جگہ جانا جائز ہے. جاؤ آفس میں بھی,
دفتر میں بھی جاؤ، ایئرپورٹ پہ بھی جاؤ، سفر بھی کرو اس میں، یہ بھی جائز ہے، کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے کہ قابل قبول نہیں ہے، اچھا نہیں لگتا، یہ ذرا عجیب سا لگتا ہے کہ یہاں سے لے کر یہاں تک پہن کر کے ہم نکل پڑے، اچھا نہیں لگتا۔ تو ہر جگہ کے کچھ آداب ہوتے ہیں، مسجد کے کچھ آداب ہوتے ہیں، حرم شریف کے کچھ آداب ہوتے ہیں، علماء کے کچھ آداب ہوتے ہیں، ماں باپ کے کچھ آداب ہوتے ہیں، بڑوں کے کچھ آداب ہوتے ہیں۔ تو میری طالب علموں کی اور میرے طالب علم بھائیوں کی خدمت میں بھی گزارش ہے کہ ہر قسم کا جبا، ہر قسم کا لباس شرعی حد میں اگر ہے تو پہننا جائز ہے، لیکن ہمیں اپنی حیثیت کو ذرا سمجھنا چاہیے کہ لوگ مجھے امام کی حیثیت سے دیکھ رہے ہیں، لوگ مجھے مفتی کی حیثیت سے دیکھ رہے ہیں، لوگ مجھے ایک عالم کی حیثیت سے دیکھ رہے ہیں، لوگ مجھے ایک معلم کی حیثیت سے دیکھ رہے ہیں، لوگ مجھے اپنے بچوں کے استاد کی حیثیت سے دیکھ رہے ہیں، تو مجھے ذرا ایسے کپڑے پہننے چاہیے کہ وہ ایکسیپٹیبل ہو، وقار کے خلاف نہ ہو، اتنا سوچنا چاہیے۔ اسی طرح جو لوگ دعوت کے کام میں لگے ہوئے ہیں، ان کی اپنی ایک حیثیت ہوتی ہے، اپنے علاقے میں، اپنی بستی میں، اپنے ساتھیوں میں۔ اسی طرح جو مسجد کی کمیٹی کے لوگ ہیں، جو کمیونٹی ورک میں ہیں، بس ایک اشارہ کر دیا میں نے۔ اس سے کہ آج کل طرح طرح کے ملٹی کلرڈ جبے بازار میں ملتے ہیں، اور ہر شخص اسے لے کر کے پہننے کو بہت فخر سمجھتا ہے، لیکن بعضوں پر وہ جچتا نہیں، بہت عجیب سا لگتا ہے، بہت عجیب سا لگتا ہے۔ میں میرے طالب علم ساتھیوں کی خدمت میں تو ضرور یہ گزارش کروں گا کہ ہمیں اپنی ایک حیثیت سمجھنی چاہیے، پروٹوکول۔ دنیا میں جتنے مذاہب ہیں، ان سب مذاہب کے مقتداؤں کا ایک مخصوص لباس ہوتا ہے، اور آج تک انہوں نے اپنے لباس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ کے رکھا ہے۔ کیا وجہ ہے کہ اسلام کے مقتدا ہی اس معاملے میں ڈھیلے پڑ رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ بھی جائز ہے، یہ بھی جائز ہے، یہ بھی جائز ہے، اور یہ بھی جائز ہے؟ جائز میں کس کو کلام ہے؟ ہم نے اس مسجد کی تعمیر کروائی، ہم نے مسجد نور کی تعمیر کروائی، تو ہم لوگ میٹنگ میں جاتے تھے، اور گرمی کے دن ہوتے تھے، اور وہ پوری جو ٹیم ہوتی تھی جو آ کر کے بیٹھتی تھی میٹنگ میں، بلڈر کی طرف سے، آرکیٹیکٹ کی طرف سے، انجینئرز کی طرف سے، تو وہ اس زمانے کے، ہمارے زمانے کے سارے نوجوان 22-23-24 سال کے، ان کو یہ ٹائی وائی کا کوئی شوق نہیں، لیکن ہم ان کو دیکھتے تھے، وہ کھڑکیوں سے نظر آتا تھا، وہ ونڈو سے، دروازے کے گلاس سے، کہ وہ اندر کمرے میں میٹنگ میں داخل ہونے سے پہلے جلدی جلدی وہ ٹائی پہن لیتے تھے، وہ پوری میٹنگ میں ٹائی کے ساتھ بیٹھتے تھے، اور جیسے ہی میٹنگ ختم ہو جاتی تھی تو دروازے سے نکلتے ہی وہ جلدی جلدی جو نکال کر کے غصے میں، یہ مصیبت گئی اب گلے سے۔ اس سے کہ جو یہاں کا بھی جو نیا جنریشن ہے نوجوانوں کا، وہ یہ سب ٹائی وائی کے فارمیلٹی کو پسند نہیں کرتا۔ تو دیکھو، ان کا بھی ایک پروٹوکول ہے کہ جب ہم کلائنٹ کے ساتھ ملاقات کریں تو اس وقت ہر ایک کو ٹائی کے ساتھ آنا پڑے گا، اور وہ اس چیز کو تسلیم کر کے نہ چاہنے کے باوجود بھی بخوشی اس کا اہتمام کرتے ہیں۔ تو ہمیں بھی اہتمام کرنا چاہیے، ہمیں بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ عالم کو چاہیے کہ لگے کہ یہ عالم دین ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں علماء کی ایک شناخت تھی، علماء ایسا لباس پہنتے ہیں، ایسا امامہ پہنتے ہیں، تو غیر علماء میں سے کسی کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب دیکھتے تھے کہ اس نے علماء جیسا لباس پہنا ہے تو اسے کوڑا مارتے تھے، اور اسے کہتے تھے کہ علماء کی شناخت عوام کی شناخت سے الگ ہونی چاہیے، تاکہ لوگوں کو دھوکا نہ ہو جائے کہ یہ عالم ہے۔ تو عوام کی خدمت میں بھی گزارش ہے کہ ضرور آپ سنت طریقے پہ عمل کیجئے، اور ضرور آپ علماء کے مشابہ رہنے کی کوشش کیجئے، لیکن بالکل علماء کی طرح نہ ہو جائیے لباس میں، کہ لوگوں کو دھوکا لگ جائے کہ یہ بھی کوئی مولانا صاحب ہے۔ تو جس طرح عوام کو روکا جاتا تھا کہ آپ علماء کی مشابہت اختیار نہ کیجئے تاکہ وہ ممتاز رہیں، تو پھر علماء کو تو بدتری کے اولا یہ کہا جائے گا کہ آپ عوام کی مشابہت اختیار نہ کیجئے تاکہ آپ ممتاز رہیں، اور لوگوں کو پتا چلے کہ یہ ہماری مقتدا ہیں، ہمارے لیڈر ہیں، ہمارے بڑے ہیں یہ۔
اللہ نے یہ مقام دیا ہے آپ حضرات کو، اس مقام پہ رہیے. حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دارالعلوم کراچی میں اساتذہ اور طلباء میں جو بیان کیا تھا اس میں ایک ہی جملہ فرمایا تھا کہ میرے طالب علموں اپنی قدر کو پہچانو، بس اتنا فرمایا تھا، میرے طالب علم اپنی قدر اپنی حیثیت کو پہچانو کہ آپ کون ہیں. اب وارثین انبیاء ہیں، اب وارثین انبیاء ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے. تو سفید لباس، تیسری بات، حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور آ کر کے بالکل آگے بیٹھ گئے. اس سے کیا پتا چلا؟ پتا یہ چلا کہ مجمع کو تکلیف پہنچائے بغیر طالب کو چاہیے کہ وہ آگے سے آگے بیٹھنے کی کوشش کرے، اپنے شیخ کے سامنے بیٹھنے کی کوشش کرے، اپنے استاد کے سامنے بیٹھنے کی کوشش کرے، اپنے معلم کے سامنے بیٹھنے کی کوشش کرے. ایسی جگہ پر بیٹھے کہ شیخ اور استاد کی توجہ اس کی طرف ہو، اس لیے کہ یہ علم ایسا ہے کہ اس میں توجہ کی ضرورت پڑتی ہے. اسی لیے یونیورسٹی میں اگر کوئی طالب علم کلاس میں نہیں جاتا اور اس کا بہت زیادہ پریکٹیکلٹیز کے ساتھ تعلق نہ ہو تو وہ کتابیں پڑھ کر کے بھی اتنا ہی علم حاصل کر لے گا جتنا کلاس میں بیٹھنے والے نے حاصل کیا ہے. لیکن طلب علم نبوت میں ایسا نہیں ہے. طلب علم نبوت میں وہ علم جس کا تعلق پریکٹیکلٹیز سے نہیں ہے وہ اگر ایک اپنے استاد کے سامنے بیٹھ کر حاصل کرے گا اور دوسرا استاد کے کلاس میں غیر حاضر رہ کر پچاسوں شروحات کو دیکھ کر، پچاسوں کامنٹریز کو دیکھ کر اس سے زیادہ نوٹس کر لے گا، پھر بھی اس کی زندگی میں جو برکت ہوگی وہ اس کی زندگی میں نہیں ہوگی. یہ سینہ بسینہ منتقل ہوتا ہے. آج کل بغیر ضرورت کے لوگوں نے کمپیوٹر کے ذریعے علم حاصل کرنا شروع کر دیا. استاد امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے اور طالب علم انگلینڈ میں ہے. بغیر ضرورت کے مدارس میں داخلے لیے جا سکتے ہیں، آپ وقت نکال سکتے ہیں طلب علم کے لیے. سینہ بسینہ، یہ علم منتقل ہوتا ہے، زبان سے الفاظ منتقل ہوتے ہیں، سینے سے علم کا نور منتقل ہوتا ہے. ایک شخص یوٹیوب پر، ایک شخص انٹرنیٹ پر اپنے شیخ کا بیان سن لیتا ہے اور ایک شیخ کی مجلس میں آ کر بیٹھتا ہے، دونوں میں فرق کتنا، زمین آسمان سے بھی زیادہ فرق. ہاں، ایک شخص ہے امریکہ میں رہتا ہے اور وہ شیخ کی صحبت بھی حاصل نہیں کر سکتا، تو سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ. تو وہ اگر طلب کے ساتھ وہاں بیٹھ کر کے کمپیوٹر پر ادب کے ساتھ بیٹھے گا مصلی پہ قبلے کی طرف منہ کر کے اور دل میں احساس محرومی ہوگا کہ کاش کہ میرے پاس بھی وسائل ہوتے کہ میں بھی اپنے شیخ کی مجلس میں انگلینڈ میں بیٹھا ہوا ہوتا، تو ایسے شخص کو اس کی یہ دل کی کلفت کے اوپر اللہ تعالی شان وہ بہت کچھ عطا فرمائیں گے. یہ الگ بات ہے، مجبوری کے درجے الگ ہیں. لیکن یہ جو آسانیاں ہم نے پیدا کر لی ہیں آج کے گھر میں بیٹھے بیٹھے، پتہ نہیں کمپیوٹر سے جو لوگ علم حاصل کرتے ہیں ان میں سے کیسے کپڑوں میں بیٹھا ہوا ہوگا، پتہ نہیں لمبے پیر کر کے بیٹھا ہے، کرسی پہ بیٹھا ہے، زمین پہ بیٹھا ہے، بستر میں لیٹا ہوا ہے، پتہ نہیں کھیلتے کھیلتے پڑھ رہا ہے، کھاتے کھاتے پڑھ رہا ہے. یہ میری اپنی ناقص رائے ہے، اس سے کوئی اختلاف کر سکتا ہے، میں اس کا انکار نہیں کرتا، لیکن میرے دل میں اللہ جو بات ڈالتے ہیں وہ یہ ایک امانت ہے جو مجھے پہنچانا ضروری ہے. علم حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس شاگرد استاد کے سامنے ادب سے بیٹھے اور ادب سے بیٹھ کر علم حاصل کرے. اور جہاں علوم کتابوں سے حاصل کیا جاتا ہے کہ استاد انتقال کر گئے ہیں، حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ، تو ایسے لوگوں کے علوم سے بھی استفادہ کرنے کے لیے ہمارے اکابر اسی طرح زمین پر گردن جھکا کر بیٹھا کرتے ہیں جس طرح سامنے استاد کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. علم حاصل کرنے کا طریقہ یہی ہے. یہ آرام سے کرسیوں پر حاصل نہیں ہوتا. یحییٰ ابن ابی کثیر رحمہ اللہ تعالی بہت بڑے عالم گزرے ہیں، اتنے بڑے عالم کے امام مسلم رحمہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ملفوظ کو اور ان کے قول کو مسلم شریف میں جگہ دی. کتنے اہم ہوں گے، حدیث شریف کی کتاب میں ان کے اس ملفوظ کو جگہ دی. کیا فرماتے ہیں؟ لا یستطاع العلم براحۃ الجسد، جسم کی راحت کے ساتھ علم حاصل نہیں کیا جا سکتا، علم حاصل نہیں ہوتا. ہاں الفاظ حاصل ہو جائیں گے، ورڈز حاصل ہو جائیں گے، انفارمیشن حاصل ہو جائے گا، علم کا نور منتقل نہیں ہوگا، ایسے شخص سے ہدایت کا کام نہیں لیا جائے گا، ایسا شخص وارث نبی نہیں ہو سکتا. طریقہ میرے بھائی وہی ہے، نبوی طریقہ، صحابہ والا طریقہ. حضرت جبریل آئے اور آئے ہمیں بتانے کے لیے کہ علم کیسے حاصل کیا جاتا ہے، آئے اور بالکل آگے چلے گئے لوگوں کو بتانے کے لیے کہ اتنی حرص ہونی چاہیے، اتنی لالچ ہونی چاہیے، اتنا گریڈ ہونا چاہیے کہ بالکل آگے جا کر کے بیٹھ جائے. اور دوسرا یہ بتایا کہ ادب سے بیٹھے، ادب سے، التحیات میں اللہ کے سامنے جیسے بیٹھا جاتا ہے ویسے بیٹھ گئے، ایسے ہاتھ رکھ کر اپنی زانوں کے، اپنی رانوں کے اوپر. اور پھر کہا کہ اخبرنی یا محمد عن الاسلام، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے اسلام کے بارے میں خبر دیجیے، اسلام کے بارے میں خبر دیجیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں کہ الاسلام ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا. اسلام ان پانچ چیزوں کا نام ہے، زبان سے گواہی دینا، زبان سے بولنا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، زبان سے بولنا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، وتقیم الصلاۃ نماز پڑھنا، وتؤتی الزکاۃ زکات دینا خرچ کرنا، وتصوم رمضان رمضان کے روزے رکھنا، وتحج البیت بیت اللہ کا حج کرنا، ان پانچ اعمال کا نام اسلام ہے. اسلام ایک درجہ ہے جو آتا ہے ایمان کے بعد، پہلا درجہ ایمان ہے، دوسرا درجہ اسلام ہے. ایمان جان لینے، پہچان لینے اور استسلام کے ساتھ مان لینے کا نام ہے، یہ ایمان. ایمان کس کو کہتے ہیں؟ حق کو جان لینا، حق کو جان لینا، ٹو نو دا ٹروتھ، اور پھر حق کو ریکگنائز کر لینا، پہچان لینا. اور جان لینے اور پہچان لینے کے بعد حق کو مان لینا، ہول ہارٹیڈلی سبمیشن کے ساتھ ایکسپٹ کر لینا، ہول ہارٹیڈلی سبمیشن کے ساتھ ایکسپٹ کر لینا، یہ ہے ایمان. جان لینا اور مان لینا ایمان نہیں ہے، جان لینا اور پہچان لینا ایمان نہیں ہے. آپ نے جان بھی لیا، پہچان بھی لیا کہ اللہ ایک ہی ہے، جان لیا آپ نے، پہچان بھی لیا کہ ساری چیزیں میرے سامنے ہیں، and I know and I have recognized that Allah is only one, I know and I have recognized that Muhammad sallallahu alaihi wasallam is his true messenger, but wholeheartedly I am not prepared to accept and submit. I know he is the prophet of Allah, but I am not prepared to accept him in my life as the prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam. To jaan lena, pehchan lena, isse koi momin nahi banta. Jaanna, pehchanna اور پھر دل کی گہرائی سے پورے استسلام اور پورے سبمیشن کے ساتھ مان لینا کہ یہ اللہ ہے اور یہ میرے نبی ہے. ابو طالب نے بھی جان لیا تھا اور ابو طالب نے بھی پہچان لیا تھا، جان لیا تھا کہ نہیں، پہچان لیا تھا کہ نہیں، ہاں؟ بلکہ آپ سے اور مجھ سے بھی زیادہ جانا اور پہچانا ہوگا. وَلَقَدْ عَلِمْتُ بِأَنَّ دِينَ مُحَمَّدٍ مِنْ خَيْرِ اَدْيَانِ الْبَرِيَّةِ دِينَ. مجھے یقین ہے، میرے دل میں یقین ہے کہ میرے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اس روئے زمین پر جتنے دین ہیں ان میں سے سب سے سچا دین ہے، سب سے بہتر دین ہے. جان بھی لیا، پہچان بھی لیا، لیکن سبمٹ کیا نہیں. لولا الملامۃ او حدار مسبۃ لوجدتنی سمحم بذاک مبینا. اگر مجھے میری قوم کی طرف سے بری بھلی باتیں سننے کا ڈر نہ ہوتا، ملامت کا ڈر نہ ہوتا، تو میں ہول ہارٹیڈلی قبول کر لیتا. جانتا ہوں، پہچانتا بھی ہوں، لیکن
होल हार्टेडली मानता नहीं, सबमिट करना, इसको कहते हैं ईमान, इसको कहते हैं ईमान। और जैसे ही ये हो जाए, जान लिया, पहचान लिया और इस्तिस्लाम, दिल की गहराई से होल हार्टेडली मान भी लिया, अब शुरू होता है इस्लाम का दर्जा। क्या मतलब? इसका मतलब है कि जब होल हार्टेडली मान भी लिया है, मान भी लिया होल हार्टेडली सबमिशन के साथ, तब वहां से जो कुछ कहा जाए वो करो। और वहां से सबसे पहला हुक्म क्या होता है कि जो माना है उसको प्रोक्लेम करो, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ये इस्लाम का सबसे पहला काम है। ईमान दिल में रासिक हो जाता है, उसके बाद इस्लाम का सबसे पहला काम यह है कि इकरार करो, इकरार, इकरार बिल लिसान, जुबान से कहो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह। और उसके बाद फिर नमाज फर्ज है तो नमाज पढ़ो, जकात फर्ज है जकात दो, रोजे फर्ज है रोजे अदा करो, रोजे रखो, और हज फर्ज हो जाए तो हज भी करो। इन्नल्लाह फरज अलैकुमुल हज फहज्जू, बेशक अल्लाह ताला शानहु ने तुम पर हज को फर्ज किया है, इसलिए हज अदा करो। हज जिस पर भी फर्ज है, इस साल अगर हो सके तो इसी साल कर ले, और इस साल अगर अब मुमकिन नहीं है, इंतजाम नहीं हो सकता, तो पक्का इरादा कर ले कि आइंदा साल तो हज करना ही है। इसलिए कि जहां इस इबादत के बड़े बड़े फजाइल आए हैं, वहां वईद भी बहुत बड़ी है और बहुत सख्त है। इसलिए हज जितना जल्दी हो सके अदा कर लो, इसका रिवाज बनाओ, रिवाज बनाओ। हमारे एक अजीज है अमेरिका में, इस्माइल भाई लूनत, अभी जब मेरा न्यूयॉर्क का सफर हुआ तो उन्हीं की दावत पे मैं गया और उन्हीं के घर गया, और हर साल रमजान और मुबारक में यहां कई सालों से आते हैं, और है प्रोफेशनल अकाउंटेंट लेकिन दीन की फिक्र। न्यूयॉर्क में रहते हुए अपने चारों जहीन बच्चों को उन्होंने इल्म के लिए वकफ किया। दो हमारे यहां से फारिग होकर चले गए और दो अभी पढ़ रहे हैं। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अमेरिका में रहना, अमेरिका का खर्चा, लिविंग स्टैंडर्ड बहुत हाई, और फिर अपने बच्चों को यहां भेजना, छुट्टियों में वापस बुलाना, इनका सारा खर्चा, इनकी फीस अदा करना, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने अपने हर बेटे को हज कराया, तालिबे इल्मी के जमाने में हज कराया। और ये सबसे छोटा जो बाकी था, सबसे छोटा जो अभी इस साल जिसका दाखला हुआ, उसे हज के लिए भेज रहे हैं कि इसका भी हज हो जाए, और उसे हज के लिए भेज रहे हैं, और चूंकि उस पर हज फर्ज है और अभी छोटा है, तो उन दो भाइयों में से जो फारिग होकर वहां चले गए हैं, एक से छुट्टी ली इमामत से और वो अपने छोटे भाई को लेकर आइंदा कल रवाना हो रहा है, वो भी आज यहां हमारी मजलिस में बैठा हुआ है, वो बड़ा, वो एक दिन के लिए यहां आया, आज आया कल अपने छोटे भाई को लेकर जा रहा है। बाप ने कहा कि तुम अपने भाई को हज कराओ। अब ये चार बेटे हैं उनके, सिर्फ बेटे चार, चारों के चारों तालिबे इल्मी के जमाने में हज हो गए। तो इधर तो ये मिसाल है कि बाप ने हज कर लिया, मां ने हज कर लिया, मगर उस पर उन्होंने कनात नहीं की, उनके दिल ने यह चाहा कि हज जैसी अजीम शान इबादत मेरा हर बेटा कर ले, एक तो ये, और दूसरी तरफ ये कि खुद पे हज फर्ज है और बेतहाशा कमाई है, लेकिन उसके बावजूद भी साल के साल गुजर जाते हैं और हज का कोई तसव्वुर भी नहीं आता। सोचो मेरे भाइयों, न्यूयॉर्क में रहने वाला एक प्रोफेशनल आदमी, उसको हज से इतना शगफ और अल्लाह के घर से इतना ताल्लुक कि वो अपने बेटों को हज करा रहा है, पैसे खर्च कर, ऐसा नहीं कि चलो भाई पहले इनकी तालीम से फारिग हो जाए, ना, हज करा लो इनको, फारिग हो जाए। वो मुकद्दस मकामात तो ऐसे हैं, मक्का मुकर्रमा, मीना, मुजदलिफा, अरफात और फिर मदीना मुनव्वरा, कि अगर अल्लाह ताला शानहु फर्ज न भी करते तो भी हर मुसलमान का दिल तड़पना चाहिए था कि मैं कब वहां पहुंच जाऊं। इसीलिए जिन लोगों का हज फर्ज अदा हो गया है और उनके दिलों में वहां की मोहब्बत है, वो बार बार जाते हैं, कभी उम्रे की नीयत से जाते हैं, कभी हज की नीयत से जाते हैं, और वहां जब जाते हैं और
بوڑھوں کو دیکھتے ہیں، معذوروں کو دیکھتے ہیں، تو عقل حیران ہو جاتی ہے کہ ہم لوگ چھوٹی موٹی بیماریوں کی وجہ سے ہمت نہیں کرتے حج اور عمرے کی، اور دیکھو یہ کیسے کیسے لوگ ہیں اور کیسی کیسی مشقتیں جھیل کر اللہ تعالی شانہ کے گھر میں ہیں، اس کو محبت کے ساتھ آئے ہوئے ہیں. اس لیے حج، جہاں جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، حج کو لازم کرو اپنے اوپر، حج کو لازم کرو، کوشش کرو کہ گھر کا ہر فرد جلدی سے جلدی حج کر لے، حج کو لازم کرو. اگر صحیح طریقے سے حج ہوا تو انشاءاللہ وہاں سے واپس آنے کے بعد پورا دن زندگی میں آ جائے گا. یہ دین کو اپنی زندگی میں لانے کا آسان طریقہ ہے، صحیح حج کرو، واپس آئیں گے تو دین پورا دن زندگی میں آ جائے گا. اس لیے کہ حج مبرور اسی کو کہتے ہیں کہ حج کے بعد زندگی میں تبدیلی آ جائے. الاسلام، اسلام یہ اب اسلام کا درجہ شروع ہو گیا، یعنی ایمان ماننے کا نام ہے، جاننے کا نام ہے، جاننے پہچاننے اور دل و جان سے مان لینے کا نام ہے، سبمیشن کا نام ہے. اور جب یہ مان لیا تو پھر اب ادھر سے جو بھی کہا جائے بلا چونو چرا کرتے چلے جاؤ. سرے تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے، اب یہ اسلام کا مرتبہ شروع ہو گیا. اسی لیے علماء کیا فرماتے ہیں کہ ایمان عقائد دینیہ کا نام ہے اور اسلام اعمال دینیہ کا نام ہے، اعمال کا نام اسلام ہے اور عقائد کا نام ایمان ہے. اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر اسلام کرنے کا نام ہے تو کرنے کے تو بہت کام ہیں، کرنے کے تو بہت کام ہیں، صرف پانچ نہیں ہیں. تو حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے جب پوچھا کہ اسلام کے بارے میں مجھے خبر کیجئے کہ اسلام کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ بھائی اسلام تو پورا دین ہے، میں تمہیں کیا بتلاؤں، جتنے فرائض ہیں وہ بھی اسلام کا حصہ ہے، جتنے واجبات یہ بھی اسلام کا حصہ ہے، اور جتنے سنن موقدہ ہے وہ بھی اسلام ہے، جتنے سنن غیر موقدہ ہے وہ بھی اسلام ہے، جتنے مستحبات ہیں وہ بھی اسلام ہے، جتنے نوافل ہیں وہ بھی اسلام کا حصہ ہے، اور حرام سے بچنا یہ بھی اسلام ہے، مکروہات تحریمیہ سے بچنا یہ بھی اسلام ہے، مکروہات تنزیہیہ سے بچنا یہ بھی اسلام ہے. یہاں سے تو پتا ہی چلتا ہے کہ صرف پانچ کام اگر کوئی کر لے گا تو پکا ٹھکا مسلمان ہو جائے گا. اسلام تو پورے دین کا نام ہے، اعمال کا نام اسلام ہے، تو تمام اعمال کا نام اسلام ہے. جو جتنی ترقی کرے گا اتنا اس کا اسلام خوبصورت ہوگا. اگر ایک شخص صرف فرائض واجبات اور حرام اور مکروہات تحریمیہ سے بچ کر زندگی گزارتا ہے تو الحمدللہ اس کا اسلام کامل ہے، کمپلیٹ اسلام ہے. دوسرا جو ہے اس کے ساتھ سنن موقدہ بھی ملاتا ہے تو اور خوبصورت ہو جاتا ہے اس کا اسلام. تیسرا آدمی سنن غیر موقدہ کو بھی ملاتا ہے تو اور خوبصورت. چوتھا آدمی مستحبات کو بھی ملاتا ہے تو اور خوبصورت. پانچواں آدمی نوافل کو بھی ملاتا ہے تو اور خوبصورت. اس کی کوئی حد نہیں ہے خوبصورتی کی. اور ایک آدمی جو ہے فرائض کا بھی اہتمام نہیں کرتا، واجبات کا بھی نہیں کرتا، حرام سے بچنے کا بھی نہیں، مکروہات تحریمیہ سے بھی بچنے کا اہتمام نہیں کرتا، تو اس کا اسلام تو ہوگا مگر ٹوٹا پھوٹا. جیسے ایک بلڈنگ روئنز نظر آتے ہیں نا، ویسے روئنز کھنڈرات کی طرح ہوگا اس کا اسلام. اور جو عمارت کھنڈرات جیسی ہوتی ہے وہ سردی سے پروٹیکشن نہیں دے سکتی، سردی سے محفوظ نہیں کر سکتی، وہ گرمی سے سایہ نہیں دے سکتی، وہ بارش سے ہمیں نہیں بچا سکتی، وہ دشمن سے، کیڑوں مکوڑوں سے، سانپ سے، شیر سے ہمیں نہیں بچا سکتی، ایسی عمارت. لیکن جو عمارت مکمل ہے، دروازے سارے لاک، چاروں طرف سے بند، اب بارش سے بھی حفاظت ہو گئی، سردی سے بھی حفاظت ہو گئی، گرمی سے بھی حفاظت ہو گئی، دشمنوں سے بھی حفاظت ہو گئی، ابھی آرام دہ اندر بیٹھا ہوا ہے. کھنڈرات میں، روئنز میں ایسا نہیں ہوگا. ہمارا اسلام چونکہ کھنڈرات اور روئنز جیسا ہے، اس لیے دنیا کی کسی مصیبت سے مسلم امت نہیں بچ پا رہی ہے. اور دنیا میں اگر یہ حال ہے تو آخرت میں بھی ایسا ہی حال ہو سکتا ہے. لیکن اگر ہم مسلمان اسلام کی عمارت کو مکمل کر لیں اور ایئر ٹائٹ مضبوط تو دنیا کی کوئی مصیبت ہمیں چھو نہیں سکتی. دشمن ٹکرائے گا اس عمارت کے ساتھ اور ٹکرا کر کے خود پاش پاش ہوگا, لیکن اس عمارت کا کچھ بگاڑ نہیں سکے گا. اسلام کا قلعہ اتنا مضبوط ہے. اور یہ مہینے شوال, ذوالقعدہ, ذوالحجہ اور حج اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات ہمیں یہی سکھاتے ہیں کہ تم سچے پکے مسلم بن جاؤ, اپنی اسلام کی عمارت کو بہترین بنا لو تو دنیا بھی تمہاری ہے, آخرت بھی تمہاری ہے. اعمال پہ آ جاؤ, تم اعمال پہ. ایمان اللہ نے تمہیں نصیب کیا ہے, یہ اعمال کے بغیر کمزور. اعمال پہ آ جاؤ, اعمال کے ذریعے یہ ایمان بھی بہت مضبوط ہوگا. اگر اعمال پہ نہیں آئے تو دھیرے دھیرے یہ جو عمارت کھنڈرات کی شکل میں, روئنز کی شکل میں نظر آئی ہے, ایک دو کر کے اینٹیں گرتی چلی جائے گی اور گرنے کے بعد وہ بھی ختم ہو جائے گی. اور جب وہ عمارت بالکل ختم ہو جائے گی تو زمین کا مالک سوچے گا کہ اب اس زمین کے ساتھ کچھ کرنا چاہیے, تو وہ اس کا جو فاؤنڈیشن ہے اسے بھی اکھڑ کر کے پھینک دے گا, ایمان کو بھی اکھڑ کر پھینک دے گا اللہ تعالیٰ جب دیکھے گا کہ یہ عمارت بالکل گر گئی ہے. شیطان کے لیے اس کو اکھڑنا بہت آسان ہو جائے گا. اس کا ارادہ کر لو میرے بھائیو آج, کہ انشاءاللہ پورے اسلام کو, پورے دین کو ہم اپنی زندگی میں لے آئیں گے. بھائی ارادہ کرتے ہیں کہ نہیں؟ ہاں, پورے دین کو. اذ قال له ربه اسلم, ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے جب اللہ نے کہا کہ سر تسلیم خم کر, سبمٹ ہو جا, میرا فرما بردار ہو جا, اسلم تو لرب العالمین, کہا کہ آپ رب العالمین ہیں, آپ کے لیے اگر ہم سر تسلیم خم نہیں کریں گے تو کس کے لیے؟ تو آپ کا حق ہے, آپ کا حق ہے, ہماری طرف سے کوئی احسان نہیں ہے کہ ہم آپ کی فرما برداری کر رہے ہیں. یہی ملت ابراہیمی ہے, اور اسی ملت ابراہیمی یعنی استسلام, مان لینا, مان لینا اور کر گزرنا, کچھ بھی ہو جائے کر گزرنا, جان کو جوکھوں میں ڈالنا. آگ میں کود گئے لیکن کسی قوت کے سامنے جھکے نہیں, سر جھکا رہا تو صرف اللہ کے سامنے. یہ گردن کٹ تو سکتی ہے, یہ اللہ تیرے علاوہ کسی اور کے سامنے جھک نہیں سکتی. تو جب آدمی میں استسلام آتا ہے تو اللہ کیا فرماتے ہیں, اسے اللہ کیا دیتے ہیں؟ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ. دنیا میں اللہ ایسی قوم کو منتخب کر لیتے ہیں اور آخرت میں بھی انہیں بہت کچھ عطا فرماتے ہیں. اس وقت مسلم امت کا حل یہی ہے کہ اسلام آئے, استسلام آئے, ہم قبول کر لیں, پورے دین کو اسلام کہتے ہیں. سوال یہ ہے کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف پانچ کاموں کو اسلام کیوں کہا؟ جواب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان عام آدمی کی زبان نہیں, نبی کی زبان ہے. آپ نے بیان کی پانچ چیزیں لیکن پورے دین کو بیان کر دیا. کیسے کیسے؟ اسلام کے جتنے اعمال ہیں وہ دو قسم کے ہیں, چھوڑنے کے اور کرنے کے, چھوڑنے کے اور کرنے کے. چھوڑنے کے اعمال حرام اور مکروہات تحریمیہ, مکروہات تنزیہیہ, یہ چھوڑنے کے اعمال ہیں. جو کرنے کے ہیں, کرنے کے, ان میں سے کچھ وہ ہیں جن کا تعلق زبان سے ہے, کچھ وہ ہیں جن کا تعلق بدن سے ہے, کچھ وہ ہیں جن کا تعلق پیسے سے ہے, اور کچھ وہ ہیں جن کا تعلق پیسے اور بدن دونوں سے. جتنے بھی کام ہیں, فرض, واجب, سنت, مستحب, نفل, دین کے جتنے کام ہیں وہ پہلے دو حصوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں, چھوڑنے کے اور کرنے کے, ڈونٹس اور ڈوز. ڈونٹس اور پھر ڈوز میں چار قسم کے کام ہیں, زبان سے کرنے کے کام, بدن سے کرنے کے کام, پیسوں کے ساتھ کرنے کے کام, اور پیسے اور بدن دونوں سے. جیسے حج پیسہ بھی لگتا ہے اور بدن بھی عمل کرتا ہے, چار قسم کے کام ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پانچ چیزیں بیان فرمائی, ان میں سے ایک چیز بیان فرمائی روزہ رکھنا. اور روزے میں کیا کرنا پڑتا ہے؟ کھانے پینے اور شہوت کو چھوڑنا.
تو روزہ بول کر آپ نے یہ فرمایا کہ اسلام چھوڑنے کے سارے کاموں کو لیے ہوئے ہیں. روزہ بول کر حرام اور سارے مکروہات تحریمی کو لے لیا. دوسرا, اسلام گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. اسلام ان سارے اعمال کو لیے ہوئے ہیں جو زبان سے کیے جاتے ہیں. نماز قائم کرنا, اسلام ان سارے اعمال کو لیے ہوئے ہیں جو بدن سے کیے جاتے ہیں. زکوٰۃ ادا کرنا, اسلام ان سارے اعمال کا نام ہے جو پیسوں سے کیے جاتے ہیں. وتحج البیت, اور حج کرنا, اسلام ان سارے اعمال کو لیے ہوئے ہیں جو پیسے اور بدن دونوں سے کیے جاتے ہیں. تو بیان تو صرف پانچ چیزیں فرمائی مگر اشارہ پورے دین کی طرف کر دیا. اور اشارہ کیا ہوا؟ اسلام کے بارے میں مجھے خبر دیجئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام ان سارے اعمال کو کرنے کا نام ہے جو زبان سے کیے جاتے ہیں, جو بدن سے کیے جاتے ہیں, جو پیسے سے کیے جاتے ہیں, اور جو پیسے اور بدن سے کیے جاتے ہیں. اور اسلام ان سارے اعمال کا نام ہے جن کو چھوڑنے کا اللہ نے حکم فرمایا ہے اور بندہ چھوڑتا ہے. پورا دن اس میں آ گیا. بس پورے دن کو زندگی میں لاؤ میرے بھائیو. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے. فرائض بالکل نہ چھوٹے, واجبات بالکل نہ چھوٹے, سنت موکدہ بالکل نہ چھوٹے, سنن غیر موکدہ کی بھی کوشش کرو, مستحبات کی بھی کوشش کرو, نوافل کی بھی کوشش کرو, سملٹینیسلی سب کی کوشش کرو. اور علماء کی مجلسوں میں بیٹھ کر کے زیادہ سے زیادہ علم حاصل کرو تاکہ نئے نئے اعمال ہمارے سامنے آئیں. اور جب نئے نئے اعمال ہمارے سامنے آئیں گے تو اعمال کرنے کی راہیں ہمارے سامنے کھلے گی. اور مشائخ کے پاس بھی بیٹھو, ان سے اپنا رشتہ جوڑو تاکہ باطن کے جو اعمال ہیں دل کے ان کا بھی ہمیں پتا چلے کہ جیسے نماز پڑھنی ہے اسی طرح صبر بھی کرنا ہے, اور جیسے شراب سے بچنا ہے اسی طرح حسد سے بھی بچنا ہے, تاکہ یہ دین کا یہ حصہ بھی ہماری زندگی میں آئے, اسلام کا یہ حصہ بھی ہماری زندگی میں آئے. اللہ تعالی شانہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر. صحابہ نے ترقیاں کیوں دیکھی؟ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر, ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر. ہم نے مسلمانی کو چھوڑا تو ہم ذلیل ہو گئے, اور انہوں نے مسلمانی کو اختیار کیا تھا تو زمانے میں معزز, آج بھی وہ معزز, دنیا میں بھی معزز, آخرت میں بھی معزز, عند الناس بھی معزز, عند اللہ بھی معزز. اب آخری سوال اس حدیث پر, آخری سوال, ایمان اور اسلام یہ پورا دین ہے. ایمان ماننے کا نام ہے, اسلام کرنے کا نام ہے. جو مانتا ہے اور کرتا ہے وہ جنت میں چلا جاتا ہے, جو مانتا نہیں ہے ہمیشہ کے لیے جہنم میں, جو مانتا ہے کرتا نہیں ہے وہ تھوڑے دنوں کے لیے جہنم میں اور پھر جنت میں. یہ احسان کے بارے میں خاص طور پر حضرت جبریل نے کیوں پوچھا؟ دین کی بات تو یہ ختم ہو گئی تھی, ایمان اسلام. عام طور پر لوگ دین کے انہی دو حصوں سے واقف ہے, ایمان اور اسلام, فنش. احسان کے بارے میں بطور خاص کیوں پوچھا حضرت جبریل؟ یہ سوال پوچھ کر قیامت تک آنے والی امت کو یہ بتانا چاہتے تھے کہ دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے ایمان اور اسلام ضروری ہے, لیکن احسان کے بغیر ایمان بھی خطرے میں رہتا ہے, احسان کے بغیر اسلام بھی خطرے میں رہتا ہے. ایمان ہے مگر احسان نہیں تو وہ ایمان کی شکل میں نفاق ہوگا, اور اسلام ہے مگر احسان نہیں تو وہ اسلام کی شکل میں ریا اور دکھاوا ہوگا. دنیا میں ایسا محسوس ہوگا کہ ایمان ہے اور اسلام ہے, لیکن اللہ کی نظر میں نہ ایمان ہے نہ اسلام ہے. ایمان اور اسلام کی سیفٹی احسان میں ہے. اس لیے حضرت جبریل نے بطور خاص اس کے بارے میں سوال کیا کہ ان کو ایمان اور اسلام بتلا کر کے آپ نے پورے دین کا خلاصہ تو بیان کر دیا, لیکن اب ذرا احسان کے بارے میں بھی بتلا دیجئے تاکہ انہیں پتا چلے کہ ایمان اور احسان کی, ایمان اور اسلام کی حفاظت کیسے ہوتی ہے. اور یہ جس کو ہم احسان کہتے ہیں اسی کا دوسرا نام تزکیہ ہے, اسی کا دوسرا نام تصوف ہے, اسی کا دوسرا نام سلوک ہے, اسی کا دوسرا نام طریقت ہے. یہ سب الگ الگ نام ہے ایک ہی چیز کے. یہ جو دل پر محنت کرائی جاتی ہے وہ اسی لیے کرائی جاتی ہے کہ دل میں صفت احسان اترے. اللہ تعالی شانہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرماوے. میرے بھائیو یہ جو گزارشات عرض کی گئیں, میں جو ہے اس حدیث کے بارے میں کچھ سوچ کر کے نہیں آیا تھا, بس یہاں بیٹھا اور اچانک سوچ رہا تھا کہ میں خطبے میں کون سی آیت پڑھوں یا کون سی حدیث پڑھوں, تو اللہ تعالی شانہ نے یہ ٹکڑا میرے ذہن میں ڈالا اور میں نے اس کی تلاوت کی, اور آپ حضرات کی برکت سے اللہ تعالی شانہ نے یہ حدیث جبریل پر کچھ مفید باتیں کہلوا دی. جن ایام سے ہم گزر رہے ہیں یہ ایام بہت مبارک ہیں. یہ جو 10 دن ہیں ذوالحجہ کے, آج پہلا دن ہے, باقی آگے 9 دن آ رہے ہیں. ان کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث میں ہے کہ ان 10 دنوں میں سے پہلے 9 دن, اس لیے کہ عید کے دن تو روزہ رکھنا جائز نہیں ہے, ان 10 دنوں میں سے پہلے 9 دن کے روزوں, پہلے 9 دنوں میں سے ہر دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہے. اس لیے اگر ہو سکے تو روزے رکھو, گھروں میں بھی عادت ڈالو لوگوں کو, تکلیف نہ ہو تو رکھو روزے رکھو. اور ہر رات لیلۃ القدر کے برابر ہے, اس لیے راتوں میں عبادت بھی کرو. اور ایک دوسری حدیث میں حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہے ام المومنین کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ ان 10 دنوں میں جو اعمال کیے جاتے ہیں وہ اتنے وزنی اور اتنے قیمتی ہوتے ہیں کہ ان 10 دنوں کے علاوہ باہر کے اعمال اتنے وزنی اور اتنے قیمتی نہیں ہوتے. اس لیے ان دنوں میں اعمال کو خوب بڑھانا چاہیے. نوافل کا بھی اہتمام کرو, مستحبات کا بھی اہتمام کرو. اگر درود پاک 300 مرتبہ پڑھتے تھے تو ان دنوں میں 500 مرتبہ پڑھو. اگر تلاوت روزانہ 1 پارہ ہو رہی تھی تو اب 2-2, 3-3 پارے کرو. ان دنوں میں خوب عبادت کرو, ایسا لگنا چاہیے کہ مبارک ایام سے ہم گزر رہے ہیں. ان دنوں کی اللہ تعالیٰ شانہ نے قرآن میں قسم بھی کھائی ہے, والفجر ولیال عشر, رات 10 راتوں کی قسم, اس سے یہ 10 راتیں مراد ہیں. اور بطور خاص اس میں تیسرے کلمے کی تاکید کی گئی ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی حدیث میں فرماتے ہیں کہ چونکہ ان دنوں میں بہت قیمتی اور بہت وزنی اور ثواب کے اعتبار سے بہت بڑھوتری ہو جاتی ہے, اس لیے تم یہ کلمہ پڑھا کرو, سبحان اللہ سبحان اللہ, لا الہ الا اللہ, الحمد للہ, اللہ اکبر. حدیث میں اس طرح ہے لیکن آپ اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں, سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر, اس کو کثرت سے پڑھا جائے. اور پھر عرفہ کے دن کا روزہ, اگر عرفہ کے دن, عرفہ کے دن جو ہے عید سے اگلے روز, عرفہ کا دن عید سے پہلے والا روزہ, عرفہ کے دن اگر روزہ رکھیں گے تو 1 سال کے روزوں کا ثواب اور اگلے اور پچھلے سال کے گناہ صغیرہ معاف کر دیے جاتے ہیں. اور عید کی رات کی عبادت, اس کی بھی بڑی فضیلت آئی ہے. اور پھر عید کے دن جو ہے وہ بھی عبادت میں گزارنا ہے, روزہ نہیں رکھنا ہے لیکن عبادت میں, عبادت. یہ دن جو ہے وہ اللہ کی خوشنودی کا دن ہے, بندہ اتنا خوش ہو جائے کہ اللہ کو خوش کرنے کی کوشش کرے. اور عید کے دن جو سب سے قیمتی عبادت ہے عید کے دن, وہ ہے قربانی. قربانی اگر واجب ہے تو کرنی ہی چاہیے. مفتیوں سے معلوم کرو, ہمارے یہاں سے ایک لیفلیٹ چھپا ہے قربانی, اس کو پڑھو تاکہ پتا چلے کہ قربانی واجب ہے یا نہیں. اور اگر حالات سازگار ہیں تو واجب قربانی کے علاوہ نفل قربانی بھی کرنی چاہیے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے, ماں باپ کی طرف سے, بزرگوں کی طرف سے, صحابہ کی طرف سے, اپنے شیخ کی طرف سے, اپنے اساتذہ کی طرف سے کرنی چاہیے, رشتہ داروں کی طرف سے, مرحومین کی طرف سے, جتنی ہو سکے قربانی کرنی چاہیے. اور غریب ملکوں میں قربانی کراؤ تاکہ وہاں کے لوگوں کو بھی فائدہ ہو, اور کم سے کم 1 قربانی یہاں اپنے گھر میں بھی کراؤ تاکہ آپ اپنی قربانی کا گوشت کھا سکے. بھائی قربانی تو اسی کو کہتے ہیں نا کہ ذرا مہنگائی کا بوجھ سر کے اوپر پڑے, تو اگر 120, 130, 140 پاؤنڈ کا ایک دمبا گھر میں آئے گا اسی کو تو قربانی کہیں گے کہ ہاں قربانی ہوئی ہے. ایسی قربانی گھر میں آئے, خود بھی کھائیں, رشتہ داروں میں تقسیم کریں, اور بچوں کو بھی دیکھنے کا موقع ملے گا کہ بھائی یہ قربانی بھی کوئی اسلامی چیز ہے, اس سے ایک اسلامک آئیڈینٹی بھی باقی رہے گی. اللہ تعالیٰ شانہ ہمیں ان ایام کی
قدردانی کی خوب توفیق عطا فرمائے اور زندگی کے ایک ایک لمحے کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں اصلاح کی تزکیہ کی فکر نصیب کرے. اللہ تعالیٰ شانو ہمیں مقام احسان نصیب فرماوے. اللہ تعالیٰ اسلام بھی نصیب کرے, ایمان بھی نصیب کرے, مرتے دم تک ایمان اور اسلام کامل رہے. اور اللہ تعالیٰ شانو حسن خاتمہ کی دولت سے نواز کر جو کامیاب ہو کر آخرت میں پہنچ چکے ہیں, انبیاء, صدیقین, شہداء, صالحین, اللہ تعالیٰ شانہ یہ سب مسلمین تھے, اللہ تعالیٰ شانہ ان کی ہمیں رفاقت نصیب فرمائے. اس سال جو لوگ حج کے لیے گئے ہیں, جا رہے ہیں, اللہ تعالیٰ شانہ سب کو قبول فرمائے, سب کے لیے آسان فرمائے. اللہ تعالیٰ سب کو حج مبرور نصیب کرے. جن پر حج فرض ہے اور کوتاہی کر رہے ہیں, اللہ انہیں توفیق عطا فرمائے. جن پر حج فرض نہیں ہے, وسائل نہیں ہے, ان کے دل میں تڑپ ہے یا نہیں ہے, اللہ تعالیٰ انہیں بھی حرمین شریفین صحیح تڑپ کے ساتھ لرزتے ہوئے پہنچا دے. اور اللہ تعالیٰ تڑپتے ہوئے وہاں رکھے. اور اللہ تعالیٰ جب جب بھی واپس لوٹائے, ترستا ہوا واپس لوٹائے. اللہ تعالیٰ شانہ ہمیں قبول فرماوے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین, وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. الحمد للہ رب العالمین, والعاقبۃ للمتقین, والصلاۃ والسلام علی رسولہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى درجة الجنة, جنة الخلد. اللهم اجعلنا مسلمين, اللهم اجعلنا مسلمين, اللهم اجعلنا مسلمين, اللهم اجعلنا من التوابين ومن المتطهرين ومن عبادك الصالحين المخلصين المخلصين المحبوبين المتقين. اللهم اجعلنا من أوليائك المقربين الصديقين. اللهم إنا نسألك حسن الختام والعفو عما سلف وكان. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أعمارنا أواخرها وخير أيامنا يوم نلقاك فيه. يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا به حتى نلقاك. يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا به حتى نلقاك. يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا به حتى نلقاك. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون, وسلام على المرسلين, والحمد لله رب العالمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين برحمتك يا رب.